ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول سمعت نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لو أن لي ابن آدم مثل واد مالا لا أحب أن له إليه مثله ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلا أدري من القرآن هو أم لا قال فسمعت ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما يقول ذلك على المنبر یہ حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنا آپ ارشاد فرما رہے تھے لو ان لابن آدم مثل واد مال اگر انسان کے پاس پوری ایک وادی بھر کر کے مال ہو اگر ہفتے میں بھی یہ روایت آ چکی تھی یہاں ذرا اور سندوں سے اس کو بیان کر رہے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا جو خالی ہموار حصہ ہوتا ہے اس کو وادی کہتے ہیں گجراتی میں جس کو کھیڑ کہتے ہیں بہت وہ بڑا خلا ہوتا ہے معمولی خلا نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس ایک وادی کے برابر مال ہو لا حب ان لہ الیہ مثلہ تو اس کے باوجود وہ چاہے گا کہ اتنا اور مل جائے حالانکہ جو ہے وہ اس کی کئی نسلوں اور پیڑھیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے لیکن انسان کے مزاج میں جو حرص اور تما کا مادہ رکھا ہے اس کے پیش نظر وہ یہ چاہتا ہے اتنا مال ہونے کے باوجود کہ اور ایسی ہی وادی اور مجھے مل جائے ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کو قبر کی مٹی ہی پر کر سکتی ہے، یعنی موت سے ہی اس کا معاملہ ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے تو پھر سکا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ کھلا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے اعمال کو درستہ کر سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، فلا ادری من القرآن ہوا عملہ، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ انسان کے پاس ایک وادی بھر کر کے مال ہو تو ایسی ہی دوسری وادی کی وہ تمنا اور خواہش کرے گا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ قرآن پاک ہی کا ایک جز تھا یا نہیں، یعنی وہ قرآن پاک کی ایسی آیت جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہو. کچھ ایسی آیتیں قرآن کے اندر تھیں، کچھ ایسے مضامین پر مشتمل جو پہلے قرآن کا حصہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اور بعد میں ان کی تلاوت منسوخ کی گئی، وہ اب اس کو قرآن کا حصہ باقی نہیں رکھا گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گویا قرآن کے اس حصے میں سے ہے جس کی تلاوت منسوخ ہوئی، میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا. قال، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی صحابی ہیں، ان کو بھی منبر پر بیٹھ کر یہی بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یعنی گویا انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں، یعنی گویا پہلے قرآن کا حصہ تھا، اس کی تلاوت منسوخ ہوئی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان بن غسیل عن عباس بن سہل بن سعد قال سمیت ابن الزبیر علی منبر مکہ فی خطبته یقول یا ایہا الناس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یقول لو ان ابن آدم اعطی والدا وادیا ملئ من ذهب احب الیہ ثانیا ولو اعطی ثانیا احب الیہ ثالثا ولا یسد جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب. یہ حضرت عباس ابن سہل ابن سعد ساعدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام کے منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتے ہوئے یہ سنا. وہ فرماتے تھے یا ایہا الناس، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر انسان کو ایک پوری وادی سونے سے بھر کر دی جائے تو احب الیہ ثانیا، وہ دوسری وادی کی تمنا اور خواہش کرے گا، چاہے گا کہ ایسی دوسری وادی سونے سے بھری ہوئی مجھے مل جائے. ولو اعطی ثانیا، اور دوسری اگر مل جائے دے دی جائے تو احب الیہ ثالثا، وہ تیسری کی تمنا اور خواہش کرے گا اور آدمی کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں یا اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. وہی مضمون ہے. حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان ولن یملا فاہ الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب. یہی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم تھے ان سے بھی نقل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو پوری ایک وادی سونے کی دی جائے تو وہ چاہے گا کہ ایسی دو وادیاں اس کے پاس ہو جائے یعنی دوسری بھی ہو, اور آدمی کے منہ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. کہیں لفظ بطن آیا, کہیں لفظ جوف آیا, کہیں لفظ عین آیا, اور کہیں لفظ فا فم آیا. مقصد یہ ہے کہ آدمی کی یہ حرص اور طمع اور لالچ کا سلسلہ جب تک کہ آدمی زندہ ہے جاری رہے گا, موت پر ہی ختم ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ, اور جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے. وَقَالَ لَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَعَنْهُ عَنْ أُبَيٍّ كُنَّا نُرَىٰ هَٰذَا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ عَلَيْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مزید اس کے اندر ایک اضافہ نقل کرتے ہیں. وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس ارشاد کو کہ اگر انسان کو ایک وادی بھر کر سونا دیا جائے تو وہ دوسری کی اور دوسرا دیا دوسری دی جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا, ہم اس کو قرآن کا جز سمجھتے تھے یہاں تک کہ سورہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی. کیونکہ سورہ الحاکم التکاثر میں اسی مضمون کو بڑے عمدہ اور بلیغ پیمانے پر ادا کیا گیا ہے, اس لیے پھر وہ پہلے والے کلمات جو تھے ان کی تلاوت منسوخ. باب قول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ھذا المال حلوۃ خضرۃ. یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ مال بڑا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے, یعنی مال جو ہے نا اس کا مزہ آدمی جب اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو جیسے کسی میٹھی چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو لذت حاصل ہوتی ہے, مال کے منافع کو بھی اسی طرح وہ گویا حاصل کرتا ہے, لذت معلوم ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی اس کو بڑا اچھا لگتا ہے, سرسبز و شاداب گویا استعمال کرنے میں بھی اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی. یہ مال کی جو مختلف شکلیں ہیں, مال کے مختلف مظاہر جو آگے آیت کے اندر اس کا اشارہ دیا گیا ہے, وہ آدمی کو دیکھ کر بھی بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں, دیکھ کر اس کا جی خوش ہوتا ہے, آنکھیں ٹھنڈی, بنگلہ اچھا دیکھ کر کے, گاڑی اچھی دیکھ کر کے, فیکٹری اچھی دیکھ کر کے اس کی آنکھ کو اچھا لگتا ہے, تو اس کو خزیرتن سے تعبیر کیا سرسبز و شاداب. وقال اللہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین الى قوله ومتاع الحیات الدنیا. وقال عمر اللهم انا لا نستطيع الا نفرا بما زينت لنا اللهم اني اسالوك ان انفقه في حقي. اور اسی عنوان کے ماتحت گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس میں واللہ عندہ حسن المآب کا ترجمہ ہے، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی، گویا یہ چیزیں لوگوں کو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، دل ان کا اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان چیزوں میں ایسی کشش ڈال دی کہ ہر انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل اس کی طرف، کوئی بھی اپنے آپ کو اس کی طرف مائل ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ یہ بات اور رہی کہ بہت سے اللہ جن کو توفیق دے، اللہ کی اس توفیق کی وجہ سے، اس فتنے کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے گناہوں میں پڑنے نہیں دیتے، لیکن میلان دل کا ادھر مائل ہونا، دل کی ادھر کشش ہونا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بناوٹ ہی ایسی بنائی، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جو ہے آدمی اس کی طرف کیا ہوتا ہے، جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے، مزین کیا، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، من الشہوات یعنی عورتیں، من النساء والبنین اور بچے، اور جو ہے والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، اور والخیل المسومۃ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے چوپائے، والحرف اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب، لیکن ابدی انجام کا حسن تو اللہ کے پاس ہی ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، اس آیت میں گویا جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان چیزوں کی بناوٹ اور ان کو ایسا اللہ نے بنایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ ڈال دیا کہ کوئی بھی انسان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، لپکتا ہے، کوئی اپنا اپنے دل کو اس سے پھیر نہیں سکتا، جاتا ہے اس کی طرف، متوجہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغاہ سے ایسا کیا تاکہ اس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ آزمائے، اگر انسان کا دل ہی ادھر مائل نہ ہوتا تو پھر آزمائش کیسے ہوتی؟ آزمائش اسی لیے ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی ادھر لپکتا ہے۔ تو گویا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا امتحان لیتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسے لپکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان چیزوں کے سلسلے میں، اللہ کی طرف سے جو حدود مقرر کیے ہیں، جو پابندیاں عائد کی گئیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں اور کون نہیں کرتے۔ بھائی مال حاصل کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے، بعض تو وہ ہیں بس کسی بھی طرح مجھے مل جائے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، کسی کو مار کر، کسی کو دھوکہ دے کر، مطلب یہ ہے کہ شریعت کے نے ان چیزوں کے سلسلے میں جو حدود مقرر کیے ہیں، جو پابندیاں عائد کی ہیں، ان کا ذرا برابر بھی لحاظ نہیں کرتے، تو اس صورت میں گویا یہی چیزیں اس کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہیں۔ بہت سے اس کو حاصل کرنے کے معاملے میں تو احتیاط برتتے ہیں، اس کے حدود کی لحاظ رعایت کرتے ہیں، لیکن آ جانے کے بعد اس کا استعمال کا جب وقت آتا ہے خرچ کرنے کا، تو خرچ کرنے کے سلسلے میں شریعت کی طرف سے اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں، جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، ان کا لحاظ نہیں کرتے۔ اس لیے کہ مال کے سلسلے میں قیامت کے روز آدمی سے جو سوال ہوگا، دو چیزیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے روز، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا، ان پانچ میں انمال ہی من اینا اکتصبہ وفیما انفقہ، مال کے متعلق دو سوال، پہلا سوال تو یہ کہ کہاں سے کمایا، اس کو کمانے کے لیے آپ نے جو اسباب اختیار کیے تھے، اس کو کمانے کے لیے جو تدبیریں کی تھی، جو تدبیریں اپنائی تھی وہ شریعت کے مطابق تھی؟ اللہ تعالیٰ نے جن طریقوں سے مال حاصل کرنے کی اجازت دی ہے اس کے مطابق حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے اختیار کر کے مال حاصل کیا؟ وہ پہلے ہی قدم پر جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اور پھر اگر حلال طریقے سے حاصل کیا ہے تو پھر اس کے بعد جب خرچ کرنے کا وقت آیا تو اس کے خرچ کرنے کے سلسلے میں شریعت کی طرف سے جو ہدایتیں دی گئی ہیں، جہاں خرچ کرنا چاہیے، جو حقوق مقرر کیے ہیں، جو اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے حقوق واجب کیے گئے، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی، یہ سب اس کا اہتمام کیا، ذوی الارحام یعنی رشتہ داروں کے حقوق جن کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے وہ ادا کیا، اور نیکی کے کاموں میں جہاں اللہ نے اس کی اجازت دی وہاں خرچ کیا یا غلط جگہ پر خرچ کیا. گویا دونوں پہلوؤں کے اندر جو آدمی شریعت کے احکام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور اس کو سامنے رکھ کر کے عمل کرے گا وہ تو گویا اس آزمائش کے اندر کامیاب اور پورا ہو جائے گا، اور اگر اس میں سے کسی میں بھی جو اگر اس نے بے احتیاطی کی یا شریعت کی حدود کو اس نے پھلانگا، تجاوز کیا، تو اس طرف میں بھی وہ ناکام ہو جائے گا. اس لیے گویا اس مال کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور اسی کو گویا اللہ تعالیٰ نے اس لیے مزین اور مرغوب کر کیا ہے تاکہ آدمی جو ہے اس کی طرف مائل ہو کر کے کتنا اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ دیکھے. آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ نقل کیا ہے اس سلسلے میں، جیسا کہ یہ اس کی مزید تفصیل تارے پتنی کی روایت کے اندر ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، دنیا کی حکومتیں اور دنیا کے دوسرے ممالک فتح ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہاں سے جب مال آیا تو مال جس کے اندر جن چیزوں میں بھر کر کے بھیجا گیا تھا اس کو کھولا تو اس میں زیورات تھے، جواہرات تھے، ساز و سامان تھا. یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں، یہ تو مال غنیمت ہے، خوش ہونے کی چیز ہے، آپ رو رہے ہیں. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، بھائی دیکھو یہ مال جس قوم کے مقابلے میں فتح حاصل کر کے لیا گیا ہے گویا ان کو قتل کرنے کا ذریعہ بنا نا، یہ مال ہی تھا، اس مال ہی کی محبت کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ جنگ کی نوبت آئی، اور اس جنگ کے اندر وہ مارے گئے. پھر یہ مال غنیمت اگر پہلے ہی، اس لیے کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں جب ان کے مقابلے پر جاتے ہیں تو پہلے اسلام کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور وہ قبول کرتے ہیں تو بھویا، نہیں تو پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے حکومت کے اندر ہمارے شہری بن کر کے جزیہ ادا کرتے اور وہ بھی قبول کر لیں تو بھی ٹھیک، نہیں تو پھر اس کے بعد جنگ کی نوبت آتی ہے. گویا اسی مال نے ان کو قبول کرنے کا موقع نہیں دیا، اسی کے نتیجے میں ان پر قتل ہوا اور بے آبرو ہونے کے بعد یہ مال حاصل ہوا. تو اب یہ کوئی خوش ہونے کی چیز تھوڑی ہے، رونے کی چیز ہے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے کے بعد اس مال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کیا، اور تقسیم کرتے ہوئے یہ جملہ اپنے ارشاد فرمایا، اللہم انا لا نستطیع الا نفرح بما زینت لنا، اے اللہ تو نے جس چیز کو ہمارے لیے خوشنما بنایا ہے، قرآن کہتا ہے زین للناس، اللہ نے ان چیزوں کو انسان کے لیے جو ہے خوشنما بنایا، اس کی محبت انسان کے دل، تو جس چیز کو اللہ نے خوشنما بنایا اس کو دیکھ کر کے ہم خوش نہ ہوں یہ تو ناممکن ہے. قدرت نے اسی لیے خوشنما بنایا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے آدمی کیا ہوگا، خوش ہوگا. تو اللہ یہ تو ناممکن ہے کہ تو نے جس چیز کو ہمارے حق میں خوشنما بنایا اس کو پانے اور دیکھنے کے بعد ہم خوش نہ ہوں. خوش تو ہوں گے، البتہ اب آگے کا جو مرحلہ ہے اس سلسلے میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، اللہم انی اسألک ان انفقہ فی حقی، یہ خوشی اور مال کی یہ محبت، اس مال کو جہاں خرچہ کرنا چاہیے اس کے حق میں خرچہ کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دیجیے کہ اس مال کے سلسلے میں تو نے جو احکامات دیے ہیں ان احکامات کو ہم پورے طور پر بجا لائیں، یہ مال ان احکامات کی بجاوری کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. جو حقوق تو نے اس مال کے ساتھ جوڑے ہیں، لگائے ہیں، لازم کیے ہیں، ان کو ہم برابر ادا کریں. گویا خوش نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے، خوشی تو ہوگی لیکن بہرحال یہ خوشی اور یہ محبت جو ہے یہ حقوق کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. آگے اس سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ نے روایت پیش کی ہے، حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمیت الزہری یقول اخبرنی عروۃ سعید بن المسیب عن حکیم بن حزام قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی. یہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے تھے. قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعطانی، ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورت کے پیش نظر مال کا سوال کیا، آپ نے مجھے دیا. ثم سألته فاعطانی، پھر مانگا پھر دیا. ثم سألته فاعطانی، پھر مانگا پھر دیا. پھر ثم قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کے طور پر، تنبیہ کے طور پر فرمایا، ھذا المال، وربما قال سفیان قال لی یا حکیم ان ھذا المال، اے حکیم یہ مال جو ہے نا، خزیرتن حلوتن، یہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، دیکھنے میں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، دیکھ کر آدمی کا جی خوش ہوتا ہے، اور بڑا شیرین ہے، استعمال کرنے میں بھی آدمی کو اچھا لگتا ہے. فمن اخذہ بطیب نفس، جو آدمی اس مال کو جو ہے پوری بے نیازی کے ساتھ بغیر ہر سکے لے گا تو بوری کلہو فی ہے، اس کے لیے اس کے اندر برکت ڈالی جائے گی. دیکھو مال لینے کے سلسلے میں دو مرحلے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی باقاعدہ جس سے مال لے رہا ہے اس سے سوال کر کے مال مانگے کہ بھائی مجھے دو، یہ سوال، تو سوال سے تو باقاعدہ حدیث کے اندر صراحتاً منع کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سوال کرتا ہے اس کے گویا سوال کر کے اپنے چہرے کے گوشت کو کم کر رہا ہے، نوچ رہا ہے. جیسے کسی کے چہرے کا گوشت نوچ لیا جائے تو اس کا چہرہ کیسا بددما اور بددا معلوم ہوتا ہے، تو سوال کر کے گویا آدمی اپنی عزت اور آبرو کو گزن پہنچا رہا ہے. تو یہ تو سوال کے متعلق، اور سوال کر کے جو چیز لی جاتی ہے اس میں اس کے لیے برکت نہیں ہوتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا حال ایسا ہے جیسے کوئی آدمی کھاوے اور اس کا پیٹ نہ بھرے، جس کو جول بقر کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے، جیسے پانی پیتا ہے اور پیتا ہی جا رہا ہے، استسقاء جس کو جلندر کی بیماری کہتے ہیں، پیتا جا رہا ہے لیکن پیاس بجھتی نہیں ہے، یہی ایسی ایک بیماری کھانے کے سلسلے میں ہے جس کو جول بقر کہتے ہیں، کہ آدمی کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے. تو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سوال کرتا ہے اس کا حال ایسا ہی ہے، ایک تو مانگنے کی شکل زبان سے مانگ کر، دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی سامنے والے سے زبان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ مجھے دو، لیکن دل میں وہ تمنا کرتا ہے کہ یہ مجھے کچھ دے. اس کو اشراف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اشراف. اسی کو حضور فرماتے ہیں ومن اخذہ بے اشراف نفس، زبان سے آپ نے نہیں مانگا تھا لیکن دل میں خواہش کی تھی کہ یہ مجھے کچھ دے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ حضور فرماتے ہیں لم یبارک لہ فیہ، اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اس مال میں برکت نہیں ڈالی جاتی،
گویا نہ تو زبان سے سوال ہو نہ دل سے. زبان اور دل سے سوال کیے بغیر اگر مال ملا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے ورنہ. وَقَانَ كَالَّذِي يَاكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. حضور فرماتے ہیں جو آدمی اس طرح دل سے خواہش کرنے کے بعد اگر اس کو مال ملتا بھی ہے تو اس میں برکت نہیں ڈالی جاتی, اس کا حال ایسا ہے جیسا کہ کوئی آدمی کھا رہا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کوئی آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں کہ دینے والے بنو لینے والے مت بنو, دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. اور بعض کہتے ہیں دینے والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے یعنی بخل کرنے والے نہ دینے والے ہاتھ سے. بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اشراف ہو وہاں کوئی آدمی دے بھی بغیر مانگے ہوئے تو بھی اس کو لینا نہیں چاہیے. بزرگوں کے ہاں اس کا بڑا اہتمام رہتا تھا.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيره لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض الجلال والاكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت ہمیں نصیب فرما. اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما.
ہماری تمام ضرورتوں کی، اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ جس بچے نے ابھی حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما، دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے اور اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اللہ ہمیں اور ہمارے ماتحتوں کو، ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک و احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما۔ اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ. شیعیت اور رافضیت اور خارجیت و ناصبیت کے شر اور شرور اور سازشوں اور فتنوں سے اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما. اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما. اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما. بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانت دار غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما. جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں خلافت راشدہ کے نہش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے ہر فرد بشر کو اے اللہ. ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما. ان کی مشکلات کو آسان فرما. ان کی ضروریات کی کفالت فرما. ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما. ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما. جہاں مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے اس کے قائم ہونے کی صورتیں پیدا فرما. جہاں مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے اس کی تعمیر کی صورتیں پیدا فرما. تیرے جو بندے انفرادی اجتماعی طور پر ان فکروں کو لے کر چل رہے ہیں اے اللہ ان کی بھرپور نصرت فرما اور ان کو اس کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. اس ملک میں بسنے والی قوموں میں آپس میں رواداری، حسن سلوک، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اور اے اللہ ایک دوسرے کے ساتھ اے اللہ اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. جو لوگ اے اللہ ان بسنے والی قوموں کے درمیان بغض و عداوت کے بیج بو کر اے اللہ اپنے اغراض کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی کوششوں کو ناکام کر دے. ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے. اے اللہ شعائر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے اسلاف کرام تیرے نیک بندوں نے جو سلسلے دین کے یہاں پر قائم کیے، مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، مساجد، دعوت و تبلیغ کے سلسلے، دینی اور اے اللہ اسلامی جمعیتیں اور جماعتیں، اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر قسم کی نظر بد سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام اور مسلمانوں کی نسبت سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اپنے مقدور بھر اے اللہ کوشش کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما. ہمارے اعمال کو بھی درست فرما، اخلاق کو بھی درست فرما، معاملات کو بھی درست فرما. اے اللہ معاشرت کو بھی درست فرما. ہمارے ایک ایک شعبے کو اے اللہ غیروں کے لیے اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنا دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما. تیرے یہاں سے اگر فیصلہ ہو جائے تو ہر چیز آسان ہے، کچھ بھی دشوار نہیں. اے اللہ فیصلے فرما دے. اس امت کی سربلندی اور سرخروئی کے فیصلے فرما دے. اسلام کی اور کلمہ اسلام کی سربلندی کے فیصلے فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو تیرے دین، علم دین، ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ان چیزوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے. ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ پکڑ کر اللہ اپنی اطاعت و فرما برداری ہم سے کروا لے. ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شایان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے کارہائے خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، یہاں موجود اور مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.